الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں تعارف نبوت کے اہم گوشوں کو واضح کیا گیا جس میں ضرورت نبوت منصب نبوت تعظیم نبوت اور حقیقت نبوت اس پر گویا کہ قرآن و سنت کے ذریعے ایک مدلل تحقیقی مقالہ اور تقریر کے ذریعے اس کی گفتگو کو پیش کیا گیا. کل کی ہماری آخری نشست حقیقت نبوت کی چوتھی نشست تھی. آج ہم چند باتیں اعجاز نبوت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ جناب حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم وہ کیا اعجازی صفت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کی نبوت کا تعارف عام ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سماعت فرما لیجیے کہ دور قدیم میں کہ جب اسلام عرب کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے عجم میں داخل ہوا تو جہاں پر اسلام اور اہل اسلام کو یونانی فلسفوں کا سامنا کرنا پڑا اور عیسائیت کے عقلی اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر یونانی فلسفوں نے اور ان کے فلاسفہ نے اپنے عقلی اشکالات اور اعتراضات کے ذریعے اسلام کی ضروریات اور ضروریات اعتقادیات کو ضروریات دینیہ کو عقلاً محال ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہیں پر اللہ رب العزت نے اس امت پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے میرے دین کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے اس کے مزدار سے امام غزالی اور حضرت امام راضی علیہ رحمت کے ذریعے اپنے دین کی تجدید فرمائی اور تمام یونانی فلسفے اور اسلام سے متعلق جو ان کے عقلی اشکالات تھے اس کا تشتبام فرمایا. اس کی تحقیق حقیقت نبوت کے حوالے سے گزر گئی. جہاں تک اسلام کو عجم میں ان فتنوں کا سامنا تھا وہیں پر اسلامی سرحدوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر اسلامی صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ اسلامی لبادہ اڑ کر داخل ہو گئے کہ جنہوں نے اسلام کے اس شرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی اور بہت اسلام کی اس عمارت اور اسلام کے اس گروہ کو شدید نقصان پہنچایا اور وہ عقائد اور وہ نظریات اسلام کے نام پر گڑنا شروع کر دیے جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں تھا. اور یہی اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ اس کو گرانے کے لیے ہمیشہ اسی کے اندر سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی یہ زندہ اور جاوید ہے, یہی اس کی سب سے بڑی حقانیت ہے. یعنی باہر سے جو لوگ آئے لیکن اسلام کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے, انہوں نے داڑیاں نہیں منڈائی, اپنا نام رام لکشمن یا کوئی جان وغیرہ نہیں رکھا, بلکہ وہ اسلامی ناموں کے ذریعے اٹھے, اسلامی تہذیب کے ذریعے اٹھے, قرآن و سنت کے لبادے کو اوڑھ کر اٹھے اور اسلام کی اس عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی. لیکن اسلام قیامت تک قائم ہونے والا دین ہے. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنے فتنے اس کے درمیان اٹھنے کے باوجود قرآن اور احادیث کو اپنے رائے اور اپنے حواس کے ذریعے منتقل کرنے کے باوجود آج بھی الحمدللہ قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. حضرت گرامی اس وقت اسلامی شرازے کو بکھیرنے کے لیے منبر و محراب پر تبلیغ کرنے والا ایک فرقہ اٹھا, کیونکہ آج ہم اعجاز نبوت پر کلام کر رہے ہیں, جس کو آسان کر کے سمجھ لیجئے معجزات انبیاء. یہ اعجاز ہوتا ہے حضرات انبیاء اکرام کا. اس سے پہلے یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ معجزے کی ابتدائی بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے. ہم نے تو یہی سنا کہ جناب انگلی اٹھائی ہو تو چاند دو تو کوئی ہوگا, یقینا یہ معجزہ ہے, یہ اس کی تمثیل ہے, لیکن معجزے کی بنیاد کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جہاں عجم کے اندر یونانی فلاسفہ اور عیسائیت کے اخلی اعتراضات کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا, وہیں پر داخلی طور پر علماء سوء اور گندے ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام میں ایسے عقیدے نکال دیے جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک فرقہ وہاں پر کھڑا ہوا آج سے تقریباً 1300 سال پہلے, یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے تقریباً 80 سال 90 سال گزرے ہیں یہ فرقہ پیدا ہو گیا, کیونکہ مولا علی کے دور میں تو خارجی فرقہ پیدا ہو چکا تھا, حضرت عثمان غنی کے دور میں خارجی فرقہ پیدا ہو چکا تھا, اور وہ خارجی فرقہ یہ تھا جس نے اپنا نام جماعت التوحید رکھا کہ ہم ہی خدا کے ماننے والے ہیں, نہ عثمان غنی مسلمان ہیں نہ مولا علی مسلمان ہیں. معاذ اللہ, اس نے یہ فرقے نے گویا کہ سب سے پہلا عقیدہ نکالا, اور قرآن کی آیتوں میں جس میں اللہ رب العزت نے بتوں کا رد کیا, جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے کفار کا رد کیا, ان آیتوں کو اٹھا کر اس نے مولا علی پر, انبیاء اکرام پر, اولیاء پر چسپا کرنا شروع کر دیا. تو وہ خارجی گروہ کے آج بھی ذریت موجود ہے جو وہ یہ طریقہ کرتی ہے. اگر ہم صحیح بخاری شریف میں جائیں تو اس فرقے کی اور وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر جہاں پر مرتدین کا بیان ہے, دین اس سے جو مرتد ہو جاتے ہیں علیہ باللہ, ان کی تردید کا بیان ہے, وہاں پر حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کا یہ قول موجود ہے. اور اگر ہم جدید بخاری شریف جو قدیم ہماری چل رہی ہے لمبی جلدوں کے اندر اگر اس کا حساب لگائیں تو اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 پر یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری کھولیں گے تو سیدھے ہاتھ پر صفحہ نمبر 1024 آئے گا اور اس کی تیسری سطر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ کانا یراہ شرار خلق اللہ تعالیٰ, میں اللہ کی خلق میں چند لوگوں کو بہت بدترین سمجھتا ہوں. یہ سرکار کے صحابی ہیں, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ جن کو ابن عمر کہا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ میں اللہ کی خلق میں چند لوگوں کو انتہائی بدترین سمجھتا ہوں. یہ لوگ نام خارجی نہیں ہے ان کا, لیبل چینج ہو گیا لیکن ڈبے میں مال وہی ہے, اور وہی وہ باتیں کرتے ہیں جو خارجی کیا کرتے تھے. آج جب 11ویں آتی ہے, 11ویں کا مہینہ آتا ہے, تو ان کے ممبروں سے آیتیں پڑھی جانے شروع ہو جاتی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں, یہ تمہارے غوث کوئی پیدا نہیں کر سکتے, یہ تمہاری کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. ذرا مولوی صاحب کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ذرا دبائیں اور کہیں یہاں پر کیا غوث اعظم کے بارے میں خطاب ہو رہا ہے, یہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں ہو رہا ہے, یہاں پر کیا جناب اللہ اپنے محبوبوں کے بارے میں خطاب فرما رہا ہے. تو آج یہ وہی روش کو گویا کہ ممبروں کی زینت دی جا رہی ہے. اگر آپ تمام تفاصیل اٹھا کر دیکھیں اور تحقیق دیکھیں تو یہاں پر اللہ رب العزت کافروں کے عمل کو رد کر رہا ہے اور بتوں کو رد کر رہا ہے, اور فرمایا کہ ومن ادعو من, کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, والذین یدعون من دون اللہ, وہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, تو تمام مفسرین نے یہاں پر معنی پکارنے کا نہیں کیا, عبادت کا کیا ہے, کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ بت تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ کسی چیز کو اڑا نہیں سکتے, بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. تو جناب یہ آیا کہ لا کر غوث آدم پر, خواجہ صاحب پر, داتا صاحب پر، انبیاء کرام پر یہ فٹ کرتے ہیں، تو یہ تو صحابہ کرام نے اور شریعت مطہرہ نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ کان شرار خلق اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کی خلق میں سب سے شریر شیطان صفت وہ لوگ ہیں کہ جو آیت اللہ بتوں کے رج میں اتارتا ہے اس کو لا کر وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب اگر یہ سارے مل جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، قرآن کہتا ہے. میں نے کہا یہ غوث اعظم کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ سرکار سے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ سے متعلق کہا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو یہ آیتیں پڑھ کر انبیاء پر چسپا کرتے ہیں، یہ آیتیں پڑھ کر اولیاء پر چسپا کرتے ہیں؟ تو یہ فرقہ تو سب سے پہلے نکلا شیعت کے بعد، خارجی فرقہ. لیکن آج ہم معجزے کی بحث میں جہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر ایک فرقہ نکلا جس نے کہا انسان بالکل مجبور محض ہوتا ہے. اس کی مثال ایک پتھر کی ہوتی ہے، اس فرقے کا نام جبریہ رکھا گیا، کہ انسان ایک پتھر کی طرح ہے، اس کو اٹھا کر یہاں پھینک دو وہاں پھینک دو اسے کوئی خبر نہیں، اور انسان اپنے معاملات میں کوئی گویا کہ مختار نہیں، وہ مجبور محض ہے. وہ گناہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے معاذ اللہ، اور ثواب بھی ہو رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے. یہ تو ایک فرقہ تھا. دوسرا فرقہ سامنے لکھا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، انسان مجبور محض نہیں بلکہ انسان مطلق مختار کل ہے، اللہ چاہے نہ چاہے وہ کام کر دیتا ہے. تو یہ دو فرقے سامنے آئے، ایک نے کہا انسان مکمل مختار کل، ایک نے کہا انسان مطلقاً مجبور محض. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ علیہ کی رحمت فرمائے، آپ نے تفسیر عزیزی کے اندر ان دونوں فرقوں کا ایسا رد فرمایا، فرمایا اہل سنت ان کے درمیان میں ہے، اعتدال میں ہے. وہ کہتا ہے نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، اسے اختیار بھی ہے اور اس میں مجبوری بھی ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. فرمایا دیکھو جب سورہ فاتحہ شریف کی آپ نے تفسیر لکھی تو وہاں پر آپ نے اس نقطے کو بیان کیا کہ قرآن کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مومن بندے کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں اختیار چاہیے. تو یہاں سے جبریہ کا رد ہوا کہ اگر اختیار نہیں ہے تو عبادت کیسے کر رہا ہے، وہ خدا کو کیسے پہچان رہا ہے. فرمایا ایاک نعبد سے جبریہ کا رد ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اگر وہ مختار کل ہے مطلق ہے تو خدا سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. تو فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے خدا نے جبریہ کا رد کیا، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے قدریہ کا رد کیا، اور اہل سنت کا مضمون بیچ میں نکل گیا کہ نہ انسان بالکل پتھر ہے نہ بالکل مختار مطلق ہے، بلکہ اللہ نے اس میں مجبوری بھی رکھی ہے اور اختیار بھی عطا فرمایا. تو اب اس نظریے سے ہم معجزے کو دیکھتے ہیں. دیکھیے بندہ جس فعل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بندہ، یہ لوگ کہتے ہیں نا جس کا نام محمد علی ہے، ایک تو وہ کہتا تھا انسان بالکل پتھر ہے، ایک کہتا تھا انسان بالکل مختار کل ہے، یہ تیسرا آج نکل گیا بولتے ہیں جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اب ذرا اس عقیدے کو اس اینگل سے دیکھیے گا کہ جناب یہ کتنا شدید فرقہ ہے، کہ جناب جو اہل سنت و جماعت کا نام لیتا ہے لیکن اہل سنت کے عقیدے سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اہل سنت تو کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل میں مختار ہے، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب بندہ جس فعل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ فعل عادی ہو یا غیر عادی، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو قسم کہا جاتا ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق اللہ فعل بنا دیتا ہے، اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور فرق یہ ہوا کہ انسان کاسب ہے، اللہ خالق ہے. انسان کاسب ہے، اللہ خالق ہے. اب آپ دیکھیں روڑ کے اس طرف مندر ہے اور روڑ کے اس طرف مسجد ہے، لیکن آپ مندر کی طرف نہیں جاتے، مسجد کی طرف آتے ہیں. یہ چلنے کی طاقت تو آپ کو اللہ نے دی ہے، لیکن مسجد کی طرف سوچنے کا ارادہ بھی تو عطا فرمایا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ادھر مندر ہے اور ادھر مسجد ہے، آپ کے دل نے ارادہ کیا کہ نہیں مندر کی طرف نہیں جاؤں گا، مسجد کی طرف جاؤں گا. اب آپ مسجد کی طرف اٹھ کر چلے تو آپ نے ارادہ کیا، تو آپ نے ارادہ مسجد کی طرف کیا، اللہ نے اس فعل کو بنا دیا اور آپ کو طاقت دے دی، آپ چل کر مسجد میں آ گئے. مندر میں نہیں گئے، مسجد میں آئے، ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر آپ مجبور ہوتے تو ثواب کیسا؟ ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ آپ نے ارادہ کیا تھا، آپ نے ارادہ کیا تھا. اگر کوئی شخص مندر کی طرف چلا گیا تو اسے گناہ ملے گا. گناہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب اس نے ارادہ کیا تھا. تو انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا فعل بنا دیتا ہے، تو نبی جو ارادہ کرے وہ فعل اللہ نہ بنائے. اب اس لفظ ارادہ کو مرضی بھی کہتے ہیں، اختیار بھی کہتے ہیں، قسم بھی کہتے ہیں. اب جب کہا جائے کہ نبی کے اختیار، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں اختیار ہے کہ روڑ کے اس طرف، ہم مندر کی طرف نہیں جا رہے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو جب یہ ہمارے اختیار، جب ہم اپنے اختیار کو دخل دیں تو اللہ فعل بنا دیتا ہے، تو نبی جب اختیار کو دخل دے تو اللہ فعل کیوں نہ بنائے. تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے سر اور اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے, ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے مختار کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. میں نے کہا جناب آپ اگر ریون جائیں 40 دن لگائیں اور اس پر نیکی کی امید رکھیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں 40 دن لگاؤں گا اور 41 دن نہیں لگاؤں گا, تو آپ نے جو ارادہ کیا اس پر اللہ نے فعل بنا دیا, آپ نے جو اختیار کیا اللہ نے اس پر اجر دے دیا, تو آپ کے اختیار سے اللہ فعل بنا دے, نبی کے اختیار سے اللہ فعل نہ بنائے. تو یہ انتہائی دھاندلی ہے, یہ ہمیشہ سطح کو پکڑتے ہیں, بنیاد کی طرف نہیں جاتے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے جب ہماری عوام ہمارے پاس آتی ہے اور کہتی جناب وہ تو کہتے ہیں کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم نے کہا دیکھو وہ تو ستی ہوا ہلا رہا ہے اور غلط بات کر رہا ہے, دراصل یہ عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو وہ بیان کر رہا ہے. پھر ہمیں اس کو ڈیپ میں لے جا کر سمجھانا پڑتا ہے, تو جناب ہماری عوام کہتی ہے کہ جناب نہیں چٹ پٹ سمجھائیے. ہم نے کہا چٹ پٹ سمجھنے کے لیے پھر ہم آپ کو اور بھی مثال دے سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحقیق کے طور پر اسلام کو سمجھیں کہ اسلام نے اس عقیدے کو کس اینگل سے لیا ہے, اس عقیدے کو کس اینگل سے لیا ہے, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نہ انسان مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے, لیکن اللہ نے اس کے ارادے کا اختیار دیا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے کے مطابق فعل بنا دیتا ہے. ایک بات یہاں پر سن لیجیے, ارادہ کہیں, مرضی کہیں, اختیار کہیں, کسب کہیں, لفظ مختلف ہیں, معنی ایک ہی ہے. بات یاد رکھیں, اس لیے کہ ہمارے پڑوسی کے سامنے اختیار کر دیا بولے یہ تو شرک ہے. میں نے کہا آپ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں, آپ مجھ سے مناظرہ کرنے یہاں پر آ گئے, آپ مندر نہیں گئے مسجد میں آ گئے, تو آپ نے ارادہ کیا تھا نا کہ مظفر شاہ سے مناظرہ کرنا, کہا. میں نے کہا سبحان اللہ, آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو اللہ نے فعل کے ذریعے یہاں پہنچا دیا. نبی ارادہ کرے تو نبی کو نہ پہنچائے, بتائیے کہ آپ کے اختیار میں تھا کہ نہیں. اگر آپ کے شاگرد آپ کو کھینچ کر کسی اور مسجد لے جاتے تو آپ ان کو کہتے نہیں نہیں مسجد حبیبیہ جانا ہے, تو آپ نے اختیار کیا, کسب کیا, ارادہ کیا, مرضی سے کسب کیا, تو آپ یہاں پر پہنچ گئے. تو جب نبی اختیار کرے, نبی ارادہ کرے, نبی کسب کرے, تو اللہ فعل کیوں نہ بنائے. اسی کو تو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. میں بڑا حیران ہوں اس بات پر کہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جی, اپنے آپ کو درس نظامی کا ماہر استاد کہا جاتا ہے, اتنی ابتدائی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جناب ہر انسان کو جو نیکی ملتی ہے اور گناہ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ اس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے. ارادہ کہیں, قصد کہیں, اختیار کہیں, بات ایک ہی ہے, کیونکہ بندہ جب سوچتا ہے اللہ اسی فکر پر اس کے فعل کو تخلیق کر دیتا ہے. اب دیکھیں ارادہ ہم بھی کرتے ہیں, نبی بھی کرتا ہے, لیکن ہمارے ارادے میں پھر عرض کروں دوستو, اس بات کو ذرا غور سے سنیں, اس کو آپ ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں, اختیار بھی کہہ سکتے ہیں. ارادہ بغیر اختیار کے تو نہیں ہوتا, اور قصد بغیر ارادے کے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور قصد بغیر ارادے کے نہیں ہوتا. تو یہ اس کے کئی نام ہیں, یہ اس کے کئی نام ہیں. ہمارے پڑوسی کہتے ہیں اختیار کا لفظ نہ بولیں, ارادے کا لفظ بولیں. میں نے کہا کان ایسا پکڑو یا ایسا پکڑو, بات ایک ہی ہے. ارادہ کہیں, قصد کہیں, اختیار کہیں, آپ کو ایک تو دور کے لفظ سے بڑی چڑ ہے اور اختیار کے لفظ سے بڑی چڑ ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب جہاں دور کی بات ہوتی تو کہتے خدا قریب کر دیتا ہے, جہاں اختیار کی بات ہوتی تو وہاں ارادے کا ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے کہا ارادہ بھی تو چاہت سے ہوتا ہے, اور چاہت ہی کو تو اختیار کہا جاتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو نہیں لیتا, اسی چیز کو چن رہا ہے. تو یہ لفظی نزا ہے, حقیقت میں یہ اختلاف کی بات نہیں, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو گویا کے بنا دی گئی ہے. اب اس مقدمہ باب نمبر 1 کو آپ نے سماعت کیا اعجاز نبوت میں. میں چاہتا تو ڈائریکٹ موجزے آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا اور آپ سبحان اللہ کہہ کے نعرے لگاتے جو ایمان کا تقاضا ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ نعرے آپ لگائیں, لیکن جب آپ اٹھیں تو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کے دل میں باقی نہ رہے, اور جب آپ سرکار کو یہ کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا, تو شیطان وسوسہ نہ کر رہا ہو, نہ اس کی ذریت کے اعتراض آپ کے کان میں آ رہے ہو, بلکہ پہلے سے آپ سرکار کے دین کو اتنا سمجھ چکے ہو کہ شیطان ہو یا اس کی ذریت ہو, وہ آپ کے خیال اور تقریر کے قریب آ کر پاش پاش ہو جائے. آپ دیکھیں انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مطابق فعل بنا دیتا ہے. ایک بات, اب ہمارے ارادے میں اور نبیوں کے ارادے میں فرق ہے. ہمارا ارادہ عادی ہے, اور نبیوں کا ارادہ عادی بھی ہوتا ہے غیر عادی بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ عادی اور غیر عادی کا مطلب, دیکھیں اس طرح کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب وہ سامنے جو کولر رکھا ہوا ہے اس سے گلاس پانی لے کر, ٹھیک ہے, تو آپ نے ارادہ کیا نا کہ شاہ صاحب کو پانی پلاؤں گا, آپ نے اختیار کیا, قصد کیا, قصب کیا, آپ چلنے لگ گئے. یہ چلا رہا خدا ہے اور وہ امید جو دل میں وہ آپ کا ارادہ ہے, تو آپ کو اس پر اجر ملے گا, پانی پلانے کا ثواب ملے گا. اب وہاں سے گئے آپ, پیالہ بھر کر لائے, مجھے پانی دیا, کتنے 100 قدم تو ہوں گے گئے, ٹھیک. تو یہ ارادہ عادی ہے, کیونکہ 100 قدم کے لیے 100 قدم ہی چلا جائے گا, 6 فٹ کی مسافت کے لیے 6 فٹ کا ہی سفر طے کیا جائے, 100 میل کی مسافت کے لیے 100 میل کا ہی سفر طے کیا جائے. یہ عادی ہے عادتاً جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ بندہ یہاں سے ہلے نہیں اور گلاس بھر کے پانی لے آئے, تو یہ غیر عادی. یہ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ وہ تحت الاسباب تھا, یہ فوق الاسباب ہے. وہ تحت الاسباب تھا, یہ فوق الاسباب ہے. اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ انسان اسباب کو ترتیب دیتا ہے, خدا تاثیر ڈالتا ہے. اسی اسباب کو اختیار کہتے ہیں, اسی اسباب کو قصد کہتے ہیں, اسی اسباب کو ارادہ کہتے ہیں, رب کی تاثیر کو خلق کہتے ہیں. اب یہ ارادے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے لے کر اس ستون تک کا راستہ 100 قدم کا ہے. پہلے شخص نے جو پانی لا کر دیا وہ 100 قدم ہی گیا. ہاں کسی کے لمبے قدم ہوں گے تو وہ 90 قدم میں یا 2-3 قدم پہلے پہنچ جائے گا, جس کے چھوٹے قدم ہوں گے تو وہ 3-4 قدم آگے چلا جائے گا. لیکن گویا کہ من سم اگر بات کریں تو 105 قدم کا راستہ ہے. 105 قدم بس اتنا ہی ہوگا, اس کو کوئی 1 قدم میں طے نہیں کر سکتا. تو 105 قدم دور جا کر وہ بندہ آیا تو اس نے ارادہ کیا, تو اس ارادے سے اللہ نے 100 قدم تک اس کو چلنے کی طاقت دی. اب ایک شخص ایسا ہے جو اپنی قوت نورانیت اولیاء ولایت کے ذریعے, یہ نورانیت نبوت سے اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ لوگوں کی طرح کام نہیں, اس کی ذات اتنی بھاری بھرکم ہے تو اس کا ارادہ بھی اتنا بھاری بھرکم ہے, اس کی قوت تحریک بھی اتنی بھاری بھرکم ہے. وہ اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو جس طرح کہ عاصم بن بخیہ نے 3 مہینے کی مسافت کے تخت کو پلٹ جھپکنے میں نہ کر دیا. تو یہ ہمارے ارادے میں اور ان کے ارادے میں فرق ہے. کیوں؟ جیسی طاقت ہوگی ویسا ارادہ ہوگا, جیسی طاقت ہوگی ویسی چاہت ہوگی, جیسی طاقت ہوگی ویسا اختیار ہوگا. ہماری جتنی طاقت ہے, ایک بچے کی طاقت ہے 5 کلو اٹھانے کی, وہ 5 کلو اٹھائے. ایک بڑے کی طاقت ہے کہ جناب وہ 100 کلو اٹھا لے, وہ 100 کلو اٹھا سکتا ہے. ایک مولا علی ہے کہ 40 آدمی جس دروازے کو ہلا نہیں سکتے وہ ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھیے وہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, کرتا خدا ہے لیکن ارادہ ان کا ہوتا ہے, کسب ان کا ہوتا ہے. اور انہی کے کسب پر اس چیز کو فیل کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے پانی پلایا, یہ کہا جائے گا عبداللہ نے پانی پلایا. تو جب عبداللہ پانی پلائے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا نے پانی پلایا. تو میں نے کہا جب نبی کرے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا ہے؟ یہ کہو نا کہ نبی نے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خدا نہیں کر سکتا. ہم نے کہا خدا کر سکتا ہے, وہ خلق کے طور پر ہے. لیکن یہاں تو بات قسم کی چل رہی ہے, قسم میں تو نبی کا دخل ہے. جب آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا نماز پڑھنے جا رہا ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عبداللہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو ہم نے کہا آپ کے ارادے پر جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو نبی کے ارادے پر نبی کا نام لینا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا امام کہتا ہے عقل ہوتی نہیں مڈاؤ ان کا, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. میرا امام کہتا ہے عقل ہوتی, یہ کتنی بنیادی بات ہے, کہ جی کا بچہ بھی سمجھ لے گا. اور آپ تصور کرو اب ان کی داڑھیوں کی, کتنے ان کے بڑے بڑے جسموں کی, ان کے بڑے بڑے مدرسوں کی, اتنی بھونڈی بات یہ کر سکتے ہیں, اتنی بھونڈی بات, اتنی بچکانا بات یہ کر سکتے ہیں. اور اتنی ضروری اور روز روشن کی طرح یہ حقیقت ہے, اس کا انکار کر کے کہتا ہے جو نبی کو مختار مانے وہ کافر ہو جائے. ارے جو تجھے مختار مانے اپنے عمل پر, جو تو جا رہا ہے, تو جناب مندر نہیں جاتا مسجد جاتا, اپنے اختیار کو دخل دیتا ہے, تو جب شرک نہیں ہوتا, اور جب نبی کے اختیار کی بات آتی تو شرک ہو جاتا ہے. تو کیا تم انسان کو مجبور محض مانتے ہو؟ تو ہمارا تم سے مقصد نہیں, ہم کو تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نام اہل سنت کا لے رہے ہو. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کسب کا ارادے کا اختیار دیا ہے, جیسا وہ ارادہ کرتا ہے خدا ویسی فعل کو بنا دیتا ہے. اب دیکھیں دو قسم کے ارادے ہوئے. یہ باب نمبر 2 کی بحث ہوئی کہ ارادے 2 قسم کے ہوتے ہیں, جیسی ذات ہوتی ہے ویسے ارادہ ہوتا ہے, جیسی ذات ہوتی ہے ویسے اس کا قصد ہوتا ہے, جیسی ذات ہوتی ہے ویسے اس کا اختیار ہوتا ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام محض مادی جسم کے مالک نہیں ہوتے, بلکہ عرفان نبوت کی بنا پر, اور حضرات اولیاء اکرام گویا کہ انوار ولایت کی بنا پر وہ اپنے مقام کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اگر وہ فعل ہماری طرح کرے تو یوں ہوگا کہ ایک پہلوان بچے کی طرح کام کر رہا ہے, ایک پہلوان بچے کی طرح کام کر کے فخر کر رہا ہے. لیکن پہلوان کے لیے فخر کی بات جب ہوگی کہ جب وہ اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق کام کرے گا. تو اولیاء کاملین اپنے بساط کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اس ارادے کا فعل بنا دیتا ہے, ہم اپنے بساط کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اس مطابق فعل بنا دیتا ہے. فٹلوی ایریا میں ایک دفعہ مناظرہ ہوا ہمارا اسی مسئلے میں, کہنے لگے جی مدد شرک ہے, نبیوں کو اختیار نہیں ہوتا. ہم نے کہا اگر مدد شرک ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ بولے نہیں وہ مدد شرک نہیں. تو میں نے کہا پھر صحیح تعریف کرو نا,
کون سی مدد شرک؟ مدد تو وہاں پر بھی مانگی جا رہی ہے. تو کہا یہ مدد شرک نہیں ہے. تو میں نے کہا کون سی مدد شرک ہے؟ کہا جو ما فوق الاسباب ہو, اسباب سے ہٹ کر جو ہو. میں نے کہا حضرت صاحب یہ تو بہت بھاری بھرکم جملہ ہے, عوام نہیں سمجھتی, اس کی تھوڑی تشریح کریں. تو کہا دیکھ رہے شاہ صاحب یہ گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے. میں نے کہا ہاں پڑا ہے. مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب اس کے گواہ ہیں اور ان کے صاحبزادے مولانا نعمان صاحب اس مناظرے میں ہمارے ساتھ تھے. تو جناب کہا کہ یہ گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے. میں نے کہا ہاں پڑا ہے. کہا مجھے اٹھا کر دیجیے, میرا ہاتھ نہیں جاتا. میں نے اٹھا کر دیا. کہا دیکھیں میں نے آپ سے مدد مانگی نا. میں نے کہا ٹھیک مانگی. کہا یہ آدھی مدد ہے, اور آدھی مدد شرک نہیں ہوتی, بلکہ امور غیر آدھی میں مدد مانگنا شرک ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ مطلقاً یہ کیوں کہتے ہیں مدد مانگنا شرک ہے؟ یہ قید لگا کر کہا کریں گے کہ جناب امور غیر آدھی میں مدد مانگنا شرک ہے. تو ہم نے کہا چلیں یہ مدد تو آپ نے جائز کی. وہ کون سی مدد ہے جو شرک ہے؟ کہا دیکھا جیسا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کہتا پیناڈول کھولو, کھا لو. تو کہا دیکھیں پیناڈول آپ نے کھایا, آپ کو شفا تو ہوئی, تو یہ مدد تو آپ نے ڈاکٹر سے لی, لیکن یہ اسباب کے تحت تھی, تو یہ جائز ہے. تو ہم نے کہا پھر کون سی مدد شرک ہے؟ کہا ایسی مدد شرک ہے کہ جناب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا کوئی مدعا پیش نہ کریں اور ڈاکٹر آپ کے مرض کو دور کر دے, ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہماری تہذیب, ہمارے اسباب میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا. میں نے کہا لکھ کر دیں, لکھ کر دیں کہ ایسا معاملہ شرک ہے. کہاں ایسا معاملہ شرک ہے؟ میں نے کہا کتنی روایت اس پر پیش کی جائے, کتنے معاملات اس پر پیش کیے جائے. میں نے کہا سب سے بڑی بات تو آپ چھوڑیے اس چیز کو, آپ اس بات کو دیکھیے کہ ابو سفیان سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس وقت مسلمان ہوئے لیکن ابھی ایمان میں تذبذب ہے. ابن کثیر لکھتا ہے ایمان میں تذبذب ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھ کر کہ لوگ آ رہے ہیں, سرکار کا ہاتھ چوم رہے ہیں, تحفہ پیش کر رہے ہیں, تو ان کے دل میں یہ خیال پیش آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چاہیے تھا تو اتنی جنگوں کی ضرورت کیا تھی, ہم مکہ میں یہی دے دیتے. تو دل میں یہ بیماری آئی نا, انہوں نے زبان سے کہا تھا, میرا آقا نے اسی وقت ان کے سینے پہ ہاتھ مارا. میرا آقا نے اسی وقت ان کے سینے پر ہاتھ مارا, فرمایا اللہم اس لح قلب ابی سفیان, مولا ابو سفیان کے دل کو صاف کر اور اس کو ہدایت دے. ابو سفیان کہتے اس کے بعد میرے دل سے نفاق دور ہو گیا اور میرا دل پھر مولا علی کی طرح ایمان میں جوش مارنے لگا. یہ کیا؟ میں نے کہا جب تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے پیچھے لوگ چندہ کھا رہے ہیں تو تم اس بات کو اپنے آپ کو نبی پر کیوں قیاس کرتے ہو, اولیاء پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ تم اپنی مادی چیزوں سے مشاہدہ کر رہے ہو, وہ نور نبوت سے مشاہدہ کر رہا ہے. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ جناب یہ گلاس آپ نے تو مجھے دے دیا تو یہ مدد جائز تھی. تو میں نے کہا کون سی مدد مانگنا شرک تھی؟ کہا یہی گلاس تیسرے کمرے میں پڑا ہوا ہو اور میں کہوں شاہ صاحب آپ ہلے نہیں اور گلاس لے آئے. تو میں نے دیکھو اسباب سے خلاف بات کی نا. میں نے کہا ہاں بالکل کی. میں نے کہا لیکن آپ نے ہم جیسے لوگوں کے اسباب سے خلاف بات کی ہے. ہم جیسے لوگوں کی, اس کو بھی تو سمجھ, ہم جیسے لوگوں کی طاقت کے خلاف بات کی ہے, ہم جیسے لوگوں کے ارادے کے خلاف بات کی ہے. کہا شاہ صاحب اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ آپ وہاں سے گلاس اٹھا کر لے آئیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. میں نے کہا لکھ کر دیجئے. حضرت آصف بن بخیہ کو جب نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے مجمع کے اندر سورہ نمل میں آ گیا ہے گزری ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے بلقیس کا تخت لے آئے گا. آگے اس کی تشریح آئے گی. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا میں لے آؤں گا. فرمایا کتنے دیر میں لائے گا؟ آپ کی نصیب ظہر سے لے کر عصر تک چلتی تھی بیت المقدس میں. فرمایا آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی, آ جائے گا. تو زہر سے لے کر عصر تک کا ٹائم 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ ہوتا ہے اور وہ مسافت 2 مہینہ 3 مہینے کی تھی. تو سودا اچھا تھا کہ جناب 3 مہینے کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. بات تو بالکل ٹھیک تھی, آج بھی سائنس اس پر قادر ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں اس سے بھی جلدی لاؤ. پتا چلا یہ اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ جناب اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے اسباب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور اس سے بھی جلدی لا سکتے ہیں. ورنہ وہ کہہ دیتے یہ تو اکشر ہے, ہاں تو جنہیں تو لا سکتا ہے ٹھیک ہے تو لے آ. اگر کوئی کہتا حضرت میں بھی لا سکتا ہوں, چپ ہو جاؤ. اس لیے کہ انسان کو اللہ ایسے اسباب دیتا نہیں ہے اور ایسے اسباب مانگنا شرک ہے. یہ کوئی سوال کرتا نہیں ہے بلکہ سلیمان علیہ السلام خود کہتے کون ہے جو اس سے جلدی لائے گا. ایک پتلا دبلا سا شخص, سر پر سفید امامہ ہے اور گویا کہ ایک صوفی صاحب ہیں, حضرت سلیمان کے شاگرد ہیں, کتاب میں سے کچھ پڑھا ہے سلیمان علیہ السلام کی محبت سے کچھ سیکھا ہے. وہ کھڑے ہوئے پتلے دبلے سے شخص, وہ 8-80 گز کا وہ تخت ہے اور اس پر گویا کہ ساری دنیا بھی آباد کر دی گئی ہے, اس پر جناتوں کا پہرا ہے. وہ جن کو لائے اتنے کمزور سے صوفی صاحب کیسے لائیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہا حضور میں لے آؤں گا. تو ہنسنے کی بات تھی کہ تیرا جسم تو ہے نہیں, تو لائے گا کیسے؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا مولانا اپنی توند سے لوگوں کا مقابلہ مت کیا کرو. یہ توندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ولایت کی بات ہو رہی ہے, نبوت کی بات ہو رہی ہے, یہ باطنی صفت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ اس روحانیت والے منصب کو اپنی مادی جسم پر لاتے ہیں, جبھی تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں جاتی. آپ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اور اپنی حیثیت کو دیکھو, اس کے بعد اگر تمہیں اپنی حیثیت پتا چل جائے گی, انہیں اپنی حیثیت پتا ہے اس لیے یہ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اپنی حیثیت کو بھولتا نہیں ہے اس لیے تو نبی پر ایمان نہیں لا سکتا ہے اور ولایت کو مانتا نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ حضور میں لے آؤں گا, تو آپ نے نہیں کہا تیرے ہاتھ کو بہت پتلے ہیں, وہ تیرے پاس تو تین بھی نہیں, تو جن ہاتھوں سے لڑے گا کیسے, تخت اٹھائے گا کیسے, بلکہ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا, فرما کب لائیے تد لے کے طرف, حضور گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے, دو گھنٹہ بہت بڑی بات ہے, دس منٹ بھی بہت بڑی بات ہے, پانچ منٹ بھی دو بہت بڑی بات ہے, ایک منٹ بھی بہت بڑی بات ہے, پچاس سیکنڈ بھی بہت بڑی بات ہے, تیس سیکنڈ بھی بڑی بات ہے, دس سیکنڈ بھی بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ بھی بڑی بات ہے. فرما پلک جھپکی ایک تخت آئے گا, آنکھ بند کر کے کھولیے تخت آئے گا, اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولا تخت سامنے موجود تھا, آپ نے دیکھا فرما ہاں زمین فضل رب, فرما ارادہ اس پیارے کا تھا فضل میرے رب کا ہے, تو کیا کہا جائے گا کہ خدا نے تخت لایا تب بھی ٹھیک, آصف نے تخت لایا تب بھی ٹھیک, اس لیے کہ دیکھیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہاں ایسا بھی ہے, میں نے کہا ہاں ایسا ہے, آپ کہاں ہیں, کہاں ہیں آپ, اس کو پڑھیں نا, آپ چار چڑھانے کے رسالے کیوں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھیں, دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا, کہتے ہاں یہ بھی جائز ہے. تو پھر میں نے کہا کون سا شرک ہے, بولو تو زندہ تھے نا, یہ ہیں حضرت ان کی شریعت, ہم توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں جی, ہم اہل حق ہیں, تو بولے جی وہ دراصل زندہ تھا نا, اور زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے. میں نے کہا تم نے تو ہندوؤں سے بدترین کسی خدا کو پال رکھا ہے کہ جناب اس کے لیے زندہ کو خدا مانتے ہو تو مردے کو خدا مانتے ہو, تو دور والا تو خدا نہیں بن سکتا لیکن قریب والا بن سکتا ہے. ہم نے کہا سب بکواس ہے, شرک ہر حال میں شرک ہے, زندے کے لیے بھی شرک, مردے کے لیے بھی شرک, قریب کے لیے بھی شرک, دور کے لیے بھی شرک. یہ خدا جس کو گمراہ کرتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے, ورنہ مومن یہ کہتا ہے اگر خدا نہ چاہے تو قریب والا بھی نہیں سن سکتا, خدا نہ چاہے تو دور والا بھی نہیں سن سکتا. یہ کہتا ہے کہ دور سے سننا شرک ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے قریب آپ کا ایک دوست ہو اور آپ اس کے کان میں منہ ڈالیں اور اس سے باتیں کریں, اگر خدا نہ چاہ رہا ہو تو وہ سن سکتا ہے, خدا نہ چاہ رہا ہو. اب دیکھو قریب بھی ہے زندہ بھی ہے, ساری شرطیں مولانا آپ کے مطابق ہیں, قریب بھی ہے زندہ بھی ہے, اور آپ اتنے قریب ہے کہ آپ کے ہونٹ اس کے کانوں سے لگ رہے ہیں, اگر خدا نہ چاہے تو تو بول سکتا ہے یا خدا نہ چاہے تو وہ سن سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا قریب تو ہے نا, تو کہا خدا نہیں سنا رہا. تو میں نے کہا پاگل یہی تو سمجھا رہا تھا, جب خدا چاہتا ہے تو دور بھی سنا دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے تو قریب نہیں سناتا, تو قریب اور دور کو کیوں خدا بنا رہا ہے؟ خدا تو وہی ہے جس کے لیے قرب و مکان کوئی نہیں, وہ چاہتا ہے تو قریب میں بھی سنا دیتا ہے, قریب والے کو نہ سنانا چاہے تو نہ سنائے بلکہ بعید بھی سنا دیتا ہے. مچھر کسی مار سکتا ہے, ایک مچھر نے گویا کہ فرعون کو مار دیا, اللہ اکبر نمرود کو مار دیا, تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ خدا ہے. تو مین چیز ہے خدا کی تاثیر, اس تاثیر پر بھروسہ رکھو اور اس کے پیاروں کے گیت گاؤ. قریب ہے قریب ہے. تو میں نے کہا یار کیوں نہیں سن رہا ہوں, خدا نہیں سنا. بولے خدا نہیں سنانا چاہ رہا. تو میں نے کہا پھر زندگی قید کیوں لگائی تھی؟ کہ خدا نہیں سنانا چاہ رہا. تو میں نے کہا قریب کی قید کیوں لگائی تھی؟ تیری قریب کی قید بھی فضول گئی, تیری دور گویا کہ زندگی قید بھی فضول گئی. بات وہی آئی جو میں کہہ رہا تھا, خدا جب چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے اور خدا نے یہ منصب عطا فرمایا. تو اس جہد سے دیکھنا اپنی اوقات کے تحت کیوں اس چیز کو دیکھتا ہے. تو حضرات گرامی یہ بنیادی مقدمہ جو ہم نے معجزے سے تحت آپ کے سامنے پیش کیا کہ جیسا ان کا ارادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ویسی فعل کو تخلیق کرتا ہے. اب آخر میں ایک بات یہاں پر میں مقدمے کے طور پر چھوڑتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے بھی جتنے بھی خطابات آپ کے سامنے کیے اس میں علمی مقدمات اور اس کے اصول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ پہلی مشیت میں اصول آ جائے, کیونکہ مناظرہ بھی یہی ہوتا ہے پہلے عقیدہ ہو تو ہم اپنا عقیدہ لکھ کر دے رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کیسے جو سنیں بات کر سکتا ہے ہم سے, یہ ہم اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں. پہلے عقیدہ ہوتا ہے, اس کے بعد دلائل کا مرجع ہوتا ہے, اس موضوع کی حیثیت ہوتی ہے, اس کو ہم پیش کر رہے ہیں. تو جناب عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے, اس کے ارادے کے مطابق اللہ فعل بنا دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں ارادے کی عادتاً ارادے کا اختیار ہے یا فوق الاسباب یا امور غیر عادی میں ارادے کی طاقت ہے. امور عادی ہو یا غیر عادی, بناتا خدا ہے. قریب بعید یہ سب ڈھکوسلے ہیں, یہ گمراہ ہونے والی اور گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. کرتا سب خدا ہے, خدا کے لیے نہ کوئی قریب ہے نہ بعید ہے. اور پہلی بات یہ کہ جو کر رہا ہے وہ مولوی صاحب نہیں کر رہے, وہ نبی کر رہا ہے, وہ ولی کر رہا ہے. اور نبی ولی وہ ہے جو اپنے جسم سے نہیں کر رہا, وہ ولایت کے نور سے, نبی اپنے فیضان نبوت کے نور سے کر رہا ہے. اور وہ نور جو ہے وہ وقت کا پابند نہیں ہے, وہ فیضان جو ہے وہ مسافت کا پابند نہیں ہے. تو وہ تو ایک الگ شے ہے. اس مسافت کی حقیقت کو تو اس پر چشمہ کر کر بحث کو خلط مبس کرتا ہے. وہ اور ذات ہے, یہ اور ذات ہے, یہ اور فکر ہے, وہ اور فکر ہے. جب تک اس کو فرق نہ کیا جائے, یہ سب لا کر ایک ساتھ ملا دیتے ہیں, جس کی بنا پر یہ ساری گویا کہ پریشانیاں اور یہ عقیدہ گویا کہ گندا نظر آتا ہے. لیکن ابھی آپ تو دیکھیں صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیسا, اب دیکھیں سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق, صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک یہودی نے بڑا شور مچایا اور گویا کہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے اندر میرے آقا نے خود اس سے فرمایا کہ جاؤ اور آج اس کا کام تمام کر دو. صحابی اسے تلوار دی گئے, فرمایا وہ قلعے کے اندر تھا اور بہت بڑا یہودی تھا, اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے گا تو گویا کہ قتل نہ کر دے. تو میں گھاٹیوں میں چھپتا رہا چھپتا رہا چھپتا رہا چھپتا رہا. رات کا وقت جب قریب آیا تو وہ قلعے والے جو تھے وہ اپنی بکری اندر لے جا رہے تھے, تو میں بھی سریوڑ میں آ گیا. صاحب رسول کہتے ہیں سریوڑ میں آ کر میں جیسے اندر گیا تو دروازہ بند کر دیا گیا. تو میں اس کی کھڑکی کی جانب جو قلعے کے ساتھ سیڑھی اوپر جا رہی تھی, میں اس پر چڑھنا شروع ہوا اور میں نے اس کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ دوسری چھت پر گویا کہ وہ رہتا ہے. تو میں سیڑھیوں سے اوپر گیا. فرمایا جب میں اوپر گیا تو میں نے چراغ گل کر دیا, اندھیرا کر دیا. فرمایا جب میں نے اندھیرا کیا تو اس نے کہا کون ہے, تو میں نے ایک ایسی نام لیا, فرضی نام لیا, لیکن وہ اس کے غلام کا تھا نہیں. وہ سمجھ گیا کہ مجھے قتل کرنے آیا. اس نے جیسی شور مچایا, فرمایا میں اس کی آواز اس کے قریب گیا, اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور تلوار اس کے پیٹ میں ڈال دی. فرمایا تلوار اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پار کر گئی اور میں اس کے سینے پر چڑھا کہ جب تک وہ گویا کہ اس کی روح فنا نہ ہو جائے. فرمایا جب وہ مکمل مردار ہو گیا, لیکن اس کی آواز اتنی تھی کہ قلعے والے اس کی آواز پر مطلع ہو چکے تھے. فرمایا میں وہاں سے بھاگا. جب میں بھاگنے لگا تو فرمایا کہ رات کا اندھیرا تھا, سیڑھیوں پر میں تیزی سے اترنے لگا. میں سمجھا کہ زمین آ گئی, لیکن زینے بھی باقی تھے. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے پاؤں بڑھایا, میں بہت تیزی سے زمین پر آ کر گرا. کا گرنا تھا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں پر چابیاں ٹنگائی جاتی ہیں. چابیاں ٹنگانے کے قریب میں جاتا لیکن میری ٹانگ نٹک رہی تھی, میں اٹھ نہیں سکتا تھا. فرمایا میں نے اپنی پگڑی کھولی, امامہ کھولا اور دیکھی. اس سے پتا چلا صحابہ ننگے سر نہیں ہوتے تھے. یہ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے. تو آپ سرکار کو بھی دیکھ لیں, کوئی بھی سیرت آپ دیکھ لیں, ہمیشہ امامے کی زینت سر پر رہی ہے. فرمایا اور یہ امامے کی برکت تھی. فرمایا میں نے اپنے امامے کو جلدی سے کھولا اور پاؤں کو سختی سے باندھ دیا. جب میرے پاؤں میں طاقت پیدا ہوئی میں نے چھلانگ لگا کر اس گویا کہ کنجی کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر میں باہر نکلا اور لنگڑتا ہوا کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا. فجر کی نماز کے بعد میں جب مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا, سرکار علیہ السلام قریب آئے. فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا. یہ صحیح بخاری شریف کا. کر دیا تو تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کہا حضور یہ معاملہ ہوا کہ اس نے چیخ ماری اور میں ڈر گیا کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آئے. میں تیزی سے اترنے لگا تو میں گر گیا اور میری ہڈی ٹوٹ گئی. سرکار فرما اچھا چابی تو جراح کی دکان بند ہوگی, ایسا کرو ایک دو گھنٹہ انتظار کر لو. اشراف اور چاش پڑنے کے بعد جب مدینے میں جراح کی دکان اور جو گویا کہ پلستر لگاتا ہے اس کی دکان کھل جائے گی تو تم چلے جانا, میرے حوالے سے علاج کروا لینا, علاج کروا لینا. سرکار نے صلاح تم فرما یا ٹھیک ہے, ایسا کر ایک معلوم رکھا ہوا یہ لے لے, یہ کر دے. آج اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹے تو عام تو اسپتال والا لیتا نہیں, کہتا پولیس کیس ہے, وہ عباسی جائے گا, سول جائے گا, یا جنا جائے گا, اور یہاں تینوں میں سے کہیں گیا تو پھر اللہ ہی اس کو بچائے گا. تو اب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر صاحب نہیں مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ملے تو اب ایکس رے ہوگا. اب ایکس رے ہوا تو ایک مہینے کے بعد ایکس رے آیا. اب ایکس رے میں دیکھا کہ ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے. اب ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے, یہ عادتاً ایسی علاج ہوتا ہے نا. چلو پرائیویٹ کی بھی اگر آپ بات لے لیں, آغا خان کی بھی بات لے لیں, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے جب مریض پہنچتا ہے اس کے کپڑے کی صفائی کرنے کے بعد پہلے اس کا ایکس رے ہوتا ہے کہ جناب ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے. ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہے اس کو ایکس رے میں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اس کو کچھ آرام اور سکون کی دوائیاں دیتے ہیں. اس کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹے کے بعد گویا کہ آپریشن تیار کیا جاتا ہے. آپریشن میں اگر راڈ کی ضرورت ہے تو راڈ, ورنہ پلستر لگایا جاتا ہے. اور پلستر لگانے کے ساتھ ہی نہیں کھول دیا جاتا ہے, بلکہ مہینہ دو مہینہ جس طرح کی اس کی صورت حال ہوتی ہے ویسا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر جا کر اس کی ٹانگ جڑے تو جڑے, نہیں جڑے تو نہیں جڑے. یہ عادتاً ایسی ہوتا ہے نا. کہتا کہ امور عادی میں مدد مانگنا چاہیے. میں نے کہا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. عادتاً اسبابی طور پر ہماری دنیا میں ایسی علاج ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا جناب, اب آپ دیکھیے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن نبی، فرمائیے کیا ہوا؟ کہ حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جب میں اوپر سے گرا. میرے آقا نے فرمایا امامہ کھول. حضرت عبداللہ بن نبی کہتے میں نے امامہ کھولا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاؤں کے پاس بیٹھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی کو پکڑا اور اپنی جگہ پر لایا اور اپنے لعاب دہن لگایا، فرمایا لعاب لگایا، فرما کھڑے ہو جا، فرما میں کھڑا ہوا، درد بھی گیا اور زخم بھی گیا، درد بھی گیا اور زخم بھی گیا. میں نے کہا یہ عمر غیر عادی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا لاؤ میں تمہاری ٹانگ توڑتا ہوں، دوسرا مولوی جوڑ کے دکھائے سر، دوسرا کوئی مولوی ایسا جوڑ کے دکھائے، پتا چلا جو تم نہیں کر سکتے وہ خدا کے پیارے کر کے دکھا. اور ایک بات یہاں پر ان کے کہیں آپ کے ذہن میں نہ آ جائے وہ سوال، مجھے تو آپ کی فکر ہے، سنیے آپ. اللہ بغیر سرکار کے لعاب لگائے اس کی ٹانگ جوڑ سکتا تھا کہ نہیں جوڑ سکتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ، اللہ بغیر نبی پاک کے لعاب لگائے اور بغیر آپ کے ہاتھ سے پکڑے، بغیر اس لعاب کو ملے بھی اس کا درد ختم کر سکتا تھا، اس کے ہڈی کو جوڑ سکتا تھا لیکن جوڑا، بولو، جوڑ سکتا تھا لیکن جوڑا نہیں. کیوں؟ تاکہ بتایا جائے کہ جو ہمارے پیارے کر کے دکھاتے ہیں وہ کوئی اور کر کے نہیں دکھاتے، اور ہماری قدرت ظاہر بھی ہمارے پیاروں سے ہوتی ہے، ہمارے اختیار کا اظہار بھی ہمارے پیاروں سے ہوتا ہے کہ تم جو سارے مل کر کچھ نہیں کر سکتے ہمارا پیارا تنہا کر کے دکھا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ہے وہ اختیار کا دخل، وہ ہے کسب کا دخل. اللہ اکبر. اگر آپ بھی کوئی نہ مانے، دیکھیے جنگ بدر آئے گا، میں اس میں انشاءاللہ اتوار کے دن اس کی تشریح کروں گا، جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اوپر ایک مٹھی کنکر ہزار کے منہ پر لگ سکتا ہے؟ بتائیے لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. سرکار نے اٹھایا اور پھینکا. پھینکا کس نے؟ تاریخ میں، حدیث میں، صحیح بخاری میں، تمام روایت، کس نے پھینکا؟ سرکار. مٹھی میں پکڑ کر پھینکا. وہ ہزار، وہ چھوٹے سے ایک ہاتھ میں کتنے کنکر آئیں گے؟ 10, 5, 15, 20, 25, 30 کتنے آئیں گے؟ وہ ہزار کافروں کے منہ پر جا کر لگا. ان کے منہ پر لگنے سے صرف آنکھ نہیں خراب ہوئی بلکہ دل سے بھی وہ بزدل ہو گئے. تو اس کنکری نے صرف ظاہری اثر نہیں دکھایا، باطنی بھی تصرف کیا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پڑی. پہلے ہزار کی آنکھ میں پڑنا ہی بڑی بات ہے، وہ ہزار کی آنکھوں پر پڑی بھی اور دل سے ان کو بزدل کر دیا، ان کے سارے ارادے دل سے نکل گئے. تو یہ نبی کا تصرف ہے کہ بیک وقت وہ ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے، باطن پر بھی عمل کرتا ہے. اب دیکھیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ سرکار نے پھینکا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما رمیتا، وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں پھینکا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ کیسے نہیں پھینکا؟ صحیح بخاری شریف ہے، کتابیں ہیں، صحابہ گواہ ہیں، سب ہیں، پھینکا ہے یا اللہ؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب نے نہیں پھینکا. وما رمیتا، تو نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا، جبکہ تو نے پھینکا. دیکھیں انداز دیکھیں، یہاں پر یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. اس آیت کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میں آیت مختار عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرما وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا، جبکہ تو نے پھینکا. ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکا. تو اب یہ کہ تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا، یہ تو اللہ نے پھینکا. امام راضی سے پوچھ کے ان پاگلوں کو چھوڑو. امام راضی کی تفسیر کبھی اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت آپ سمجھائیے، آپ تو عقل کے بھی بادشاہ ہیں اور نقل کے بھی بادشاہ ہیں. نقلی علوم بھی آپ کے سامنے ہے، عقلی علوم بھی آپ کے سامنے ہے. جو نقل صحابہ سے ہوتے ہوئے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، آپ اس میں بھی ماہر ہیں. عقل میں تو ایسے ماہر ہیں کہ کلیساؤں میں آپ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، فلسفیوں کو آپ نے متاثر اسلام کر دیا ہے. تو آپ فرماتے بات دراصل یہ ہے، اس میں کسب اور خلق کی بات ہے. فرمایا وما رمیتا، تو نے نہیں پھینکا، یعنی بطور خلق، خلق تو نے نہیں کیا میں ہوں. اذ رمیتا، جبکہ تو نے پھینکا، بطور کسب. یہاں پر حضرت امام راضی نے فرمایا کہ جہاں پھینکنے سے منع کیا گیا وہاں تخلیق تھی، اور جہاں پھینکنے کا ثبوت دیا گیا وہاں کسب تھا. فرمایا وما رمیتا، تخلیق تو نے نہیں کی. اذ رمیتا، جبکہ تو نے پھینکا، یعنی ارادہ تیرا تھا، کسب تیرا تھا، اس کی اجازت ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ تاثیر میری تھی. تو فرما تاثیر تیری نہیں تھی، ارادہ تیرا تھا، تخلیق تیری نہیں تھی، کش تیرا تھا، پیدا تو نے نہیں کیا اس فعل کو، ارادہ تیرا تھا. تو فرما وما رمیتا، اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا. ولکن اللہ رما، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت نے پھینکا. تو رب تو نہیں پھینک رہا تھا، صحابہ جب گواہی دے رب تو نہیں پھینک رہا. تو رب کا پھینکنا بطور تخلیق، رب کا پھینکنا، جس طرح کہ آپ نماز پڑھنے آئے تو آپ کا آنا یہ تخلیق ہے رب کی، اور جو آپ ارادے سے آئے ہیں یہ آپ کا کسب ہے. تو سرکار نے پھینکا، یہ کسب تھا، اور جو نہیں بھیجا وہ تخلیق تھی. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. تو یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت ہوتی ہے. آخری یہ جملہ اس پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں, وہ یہ کہ معجزے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر صرف جو ہے نا خلط ممس کر کے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہ نبی دیکھو یہ معجزہ ہے. ہم سے کیا کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے کہ نہیں, اتنی بڑی تقریب تم نے کر دی, قرآن معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہے. تو کہا اس میں نبی کا اختیار ہے کہ جب چاہے وہی اتار لے؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہا باطل ہو گیا تمہارا دعویٰ, تم تو کہہ رہے تھے کہ جناب معجزے میں نبی کا اختیار ہوتا ہے. تو جب معجزے میں نبی کا اختیار ہوتا ہے تو قرآن دیکھو تو اللہ کی مرضی سے اترتا ہے, نبی کی مرضی سے تو نہیں اترتا. ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے جناب, نبی کی مرضی سے تو نہیں اترتا, اللہ کی مرضی سے اترتا ہے. تو جناب وہ اللہ کی مرضی سے اترتا ہے تو آپ نے تو ایک گھنٹہ یہی تقریر کر دی ہے کہ جناب معجزے میں نبی کا دخل ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے. ہم نے کہا انشاءاللہ وہ کل بتائیں گے کہ وہ کون سا معجزہ ہے جس میں نبی کا دخل ہوتا کہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے, علامہ طرزانی نے, علامہ میر شریف الدین جریانی نے, علامہ فخر الدین رازی نے, یہ امت کے جو عظیم پیشوا کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں اور اسلام کی ساری عمارت ہے, انہوں نے معجزے کو تین چیز میں تقسیم کیا ہے. فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں, دو معجزے ایسے ہوتے ہیں. معجزے کی پہلی قسم, وہ انشاءاللہ ساری تشریح میں کل پیش کروں گا. پہلی قسم اس میں اللہ کی تخلیق ہوتی ہے, نبی کا قسم نہیں ہوتا. دوسری قسم اس میں صرف نبی کو دعا کی اجازت ہوتی ہے, تخلیق خدا کی ہوتی ہے. تیسری قسم اس میں تخلیق خدا کی ہوتی ہے, قسم نبی کا ہوتا ہے. تو یہ اب یہ چالاکی کیا کرتے ہیں, وہ دونوں والی آئے ثبوت لا کر یہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی اہل سنت کا عقیدہ تو سنو, عقیدہ آپ نے سن لیا تو تقسیم بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ فصل الگ ہے, وہ دوسری فصل الگ ہے, تیسری الگ ہے. ہم اس ٹاپک پر کلام کر رہے ہیں اور جس ٹاپک پر تو بکواس کر رہا ہے کہ جناب جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں, وہ قسم تیسری ہے. اور تیسری قسم کے اندر اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے اور یہی وہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, یہ معجزے کی تیسری قسم ہے. انشاءاللہ ان تینوں کی تقسیم ہم قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس کے بعد اس کیسٹ کو اور اس تقریر کو آپ حفظ کر لیجیے گا. جہاں کوئی کہے نا کہ جب نبی نے یہ کام کر کے نہیں دکھایا, یا تو وہاں پر معجزے کی پہلی قسم ہوگی یا وہاں پر دعا کا دخل ہوگا. ہم نے کہا یہ نہیں کر کے دکھایا, لیکن کئی صحابہ کی جو پنڈلیاں جوڑ دی, ہڈیاں جوڑ دی, آنکھیں دے دی, اس معجزے کو کس میں لے جائیں گے آپ, اس کو کس چیز میں لے جائیں گے؟ فرمایا حضور پانی نہیں, انگلیاں کھولی تو پانی کی نہریں جاری ہوگی. تو ہم نے کہا اس معجزے میں جو نبی کا دخل ہے اس کو آپ کس میں لے جائیں گے؟ سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی پکڑ کر دم نہیں کیا, دعا نہیں کی کہ اللہ میرے صحابی کی ہڈی جوڑ دے, بلکہ قصد کیا, لعاب لگایا. یہ لعاب کیوں لگایا؟ کہ جناب صرف خون صاف ہو جائے. لعاب اس ارادے سے سرکار نے لگایا کہ ہڈی جڑے. آپ نے ارادہ کیا, رب نے جوڑ دیا, رب نے جوڑ دیا. تو انشاءاللہ اس کی تحقیق کل پرسوں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی جائے گی, اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ نبی کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ اپنی امت کے حالات کے مطابق دیے جاتے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرمائے گئے کہ سارے انبیاء کے معجزوں کی نظیر کسی حوالے سے ممکن ہے, لیکن میرے آقا کے ہاتھ سے جاری ہونے والے وہ معجزات ہیں کہ نہ سائنس اس کی نظیر لا سکتی ہے, نہ کوئی اور شخص اس کی نظیر لا سکتا ہے. یعنی سرکار کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوئے وہ خدا کی قدرت کاملہ کا بین ثبوت ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں, بلکہ وہ بے نظیر اور بے مثال ہے, اس کی نظیر کوئی نہیں لا سکتا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ انتہائی وسیع موضوع ہے. اس سے کئی مسئلے اختیار کے, مدد کے, مشکل کشائی کے سارے مسئلے گویا کہ اس سے استخراج ہوتے ہیں. تو اس مقدمے کو آپ غور سے گویا کہ سن لیجیے گا, حقیقت پر کیسے تیار ہو گئی وہ انشاءاللہ کل جمعے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. کل میری ایک ذاتی مصروفیت ہے, شاید میں کل نہ ہو سکوں, ہو بھی سکتا ہوں, تو اس خیال کو بھی گویا کہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ہفتے کے دن تو ہمارے اسلامی بھائی اجتماع کرتے ہیں, وہ ایک خلا آ جائے گا, اور ہفتے کے دن انشاءاللہ ساتکین کے اندر جڑاک کا پروگرام ہے, اس میں تو انشاءاللہ شرکت ضروری ہوگی. اتوار کا دن رہا تو اس میں انشاءاللہ العزیز یہ قوی امید اور بلکہ یقین ہے اللہ ہمیں استقامت دے, اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق رفیق کی برکت سے کہ اس کی بحث کو ہم شاید اتوار کے دن انشاءاللہ شروع کریں, ورنہ کل تو ہے, اگر کل وہ کام ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں کل ہی شروع کر دوں گا, ورنہ اتوار کے دن اللہ کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کے توفیق انشاءاللہ اس بحث کو شروع کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ کا آنا, میرا یہاں پر آنا قبول فرمائے. یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے بھائی دور دراز سے آتے ہیں اور یقین میں تشریف لائیں, شوق سے آئیں اور معاملات کریں, لیکن اگر اس نیت سے آ رہے ہیں کہ درس ہوگا تو اس حساب سے میں نے آپ کی مصروفیت کی بنا پر اس مسئلے کو گویا عرض کر دیا ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے اللہ رب العزت کہ جو مسلمان بھائی دور دراز سے آتے ہیں, اپنے دلوں میں جائز مقاصد لے کر آتے ہیں, وہ تقریر کے شوق میں نہیں آتے بلکہ اس میں آتے ہیں کہ تعارف نبوت ہو رہا ہے اور یہ پیاروں کا بیان ہے, اس کی برکت سے اللہ مشکل کشائی فرماتا ہے. دعا فرمائیے جس سے نیک نیتی کے ساتھ میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی آئے ہیں, کوئی فرق نہیں, صرف یہ نبی کے ذکر کی برکت ہے کہ مجھے کرسی پر بٹھایا گیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں, آپ بھی اسی نیت سے آئے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو قبول فرمائے, جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس فیضان کو مولا کریم تعارف نبوت کو کائنات میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا درس اس کی تبلیغ ہمیں اپنے بچوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دوستوں کو یہ مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے محلے والوں, اپنے ہر ملنے جلنے والے دوست احباب ذی عقل تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعارف اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ کی روش ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی آپ دیکھتے ہیں, ٹی وی پر دیکھتے ہیں, مجلوں میں دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ شریف ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ رکھی ہے کہ سرکار کی بھویں مبارک کیسی تھی, رخسار مبارک کیسا تھا, سینہ مبارک کیسا تھا, کندھا کیسا تھا, یہ ساری چیزیں انہیں حفظ کر کے آگے پہنچائی ہے کہ یہ جتنا آگے پہنچے گی کفر اور نفاق کے اندھیرے دور ہوں گے اور اللہ رب العزت کے نور سے اس کائنات منور ہو جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے, تمام مقاصد قبول فرمائے, جو حضرات دور دراز سے آئے ان کی مولا کریم حاضری کو قبول فرما. حضرت عبداللہ بن عتیق کا تصور کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل سے ساری بیماریاں نکال دی اور انہیں اپنے سچا صحابی بنا دیا. اور یقیناً حضرت سفیان پر اعتراض کرنے والا منافق ہے, اس لیے کہ انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. بدر میں جو ہوا ہم نے بھولنا ہے, احد میں جو ہوا ہم نے بھولنا ہے, خندق میں جو ہوا وہ بھولنا ہے, اس لیے کہ سارے گناہ ایک ہی دفعہ ان کے دربار پر جھکنے سے ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں. تو اس تصور کو بھی یاد رکھیے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایمان کی تکمیل عطا فرمائی. تو آپ تصور کیجئے گنبد خضرا سے آج بھی وہ فیض عام ہو سکتا ہے. یقیناً اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دائمی صفت مرحمت فرمائی گئی ہے, آپ کے ماتحت اولیاء کاملین کا یہ ملکہ اور یہ شان ہے, آج بھی اپنی قبروں کے اندر تصرف فرما رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی برکت سے یہ پروازیں مل رہی ہیں, جن کی برکت سے یہ انعام مل رہے ہیں, تو ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. سر کو جھکا دیجئے, گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور میں گم ہو جائیے اور اپنی تمام تر حاجتوں کو ذہن میں حاضر کر لیجئے, بالخصوص یہ حاجت کہ مرے تو ایمان پر مرے اور کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب ہو. اس نیت کے ساتھ وہ جملے میرے ساتھ دوہرا لیجئے جو حضرت امام بوسری نے جب دوہرائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے کرم فرمایا اور ان کی فالج کے مرض کو بھی دور فرمایا, اور یہ اعلان ہو گیا کہ جو اس کو اس انداز میں پڑھ کر میرے آقا کی بڑائی بیان کرے گا, اللہ رب العزت نے جو آپ کو بڑائی دی ہے اس کو بیان کرے گا, تو رب کریم اس کی بھی مشکل کشائی فرمائے گا. مل کر پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر انہ خیر خلق اللہ کلہم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الخوارق مولا آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.